الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
على آلك وأصحابك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على سيدنا
صلى الله عليه وسلم پیارے محترم اسلامی بھائیوں روزانہ درود پاک کی ایک تعداد فکس کر کے پڑھنے کی عادت بنائی ہے ویسے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے باوضو بے وضو درود پاک پڑھے جا سکتے ہیں لیکن ایک تعداد مقرر کر کے بطور وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ آج کا ہمارا سلسلہ فیضان رمضان جو کہ آپ یہ سلسلے دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پر رمضان سے متعلقہ، اور ہمارا سلسلہ اردو اور عربی زبان میں رمضان المبارک کی برکتیں، بہاریں، فیضان سحری، فیضان افطار، روزے کے احکامات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کیا ہماری نیتیں ہونی چاہیے، رمضان المبارک میں ہمارے کیا اہداف ہونے چاہیے، الحمدللہ ان سب پر گفتگو ہوئی۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہماری جو گفتگو کا محور ہے وہ ہے افطار کے وقت دعا مانگنے کا انداز، یا افطار کے وقت دعاؤں کی قبولیت سے متعلق جو احادیث آئی ہیں، وقت افطار اور دعا ان دونوں کا آپس میں کیسا تعلق ہے، انشاءاللہ عز و جل یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ مزید ثواب کے حقدار بنے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخر سلسلے میں شریک رہیں گے، خاص خاص باتیں بھی لکھتے رہیں گے، آخر تک اس سلسلے کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ جب بھی اللہ عز و جل کا نام آئے گا تو عز و جل نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر پر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اور جب صلو علی الحبیب کہا جائے گا، درود پاک پڑھایا جائے گا، تو بلند آواز سے درود پاک پڑھیں گے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا بكم یا سیدی فی سلسلتنا المتواصلہ فیضان رمضان کما انتم تقولون نفحات رمضان، والیوم ان شاء اللہ نتکلم الدعاء فی وقت الافطار، ما جاء فی الحدیث، ما ورد فی الاحادیث المبارکہ، وایدا ماذا اہمیته فی هذا الوقت۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روي عنه: الدعاء مخ العبادة.
صح،
الدعاء مخ العبادة، كونه مخ العبادة بمعنى أنه جوهر العبادة، أصل العبادة. كل العبادات لا تخلو واحدة منها من دعاء.
صحيح،
أهم عبادة هي الصلاة، وأساس العبادات الصلاة، الصلاة في معناها الدعاء. طيب، ما معنى الدعاء؟ نحن في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى عبارة عن مخلوقين وخالق،
وهو خالق،
الخالق سبحانه وتعالى غني عن المخلوقين، والمخلوقين ضعفاء عاجزون مفتقرون إليه، إلى الخالق. هذا الافتقار يجب أن يظهر من المخلوقين للخالق، فإذا لم يظهر هذا الافتقار صار هنالك تكبر، هذا التكبر يقتضي بغضهم للخالق وبغض الخالق لهم، إذ لا يحق لمخلوق أن يتكبر أمام خالقه، التكبر والكبرة فقط لله سبحانه وتعالى، مالك الملك، من الذي يملك الملك؟ الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يتكبر أو يتعجرف لا على عبد من عباد الله ولا على غيره. مظهر التذلل والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الخالق سبحانه وتعالى، يكون بالدعاء له، الالتجاء إليه، الدعاء إليه. أحد مظاهر وأهم مظاهر هذا الافتقار هو الصلاة. حينما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى تقول له يا رب أنا ضال، اهدني الصراط المستقيم. تقول له يا ربي أنا عاجز قوني، أنا فقير أغنني. تلتجئ إليه في كل أحوالك. الصلاة، وقلنا أن الصلاة هي الدعاء، معنى الصلاة الدعاء، وقيل معنى آخر هو الصلة من الصلة، ويكون لها معنى الدعاء. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي أدعو لهم.
پیارے محترم اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی عبادت کی اصل جو ہے وہ دعا ہے. تمام عبادتوں کی اصل نماز میں ہے، اور نماز میں خود دعا مانگی جاتی ہے، اور عربی میں نماز کو صلاۃ کہتے ہیں، اور صلاۃ کا معنی ہی دعا ہے. یعنی یوں سمجھے کہ عبادت کا ایک بہت قوی حصہ، جسے مخ العبادہ کہا گیا ہے، عبادت کا مغز، تو اسے دعا کو قرار دیا گیا ہے. دعا ہے کیا؟ ایک خالق ہے جس نے سب کو بنایا ہے، باقی سب مخلوق ہیں جو اس خالق نے بنائی ہے. خالق سب سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے. کوئی مانگے یا نہ مانگے اسے اس کی بھی حاجت نہیں ہے، کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے اس کی بھی اسے حاجت نہیں ہے، کوئی اسے پکارے یا نہ پکارے اس کی بھی حاجت نہیں ہے. باقی سب کے سب مخلوق ہیں. مخلوق محتاج ہے اپنے خالق کی طرف تمام معاملات کے اندر، اور اپنی محتاجی ظاہر کرنے کا ایک قوی راستہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے حضور دعا مانگے، اپنی عاجزی کو تسلیم کرے، اپنی فقیری کو تسلیم کرے، اور رب کریم عز و جل سے اپنی فقیری بیان کر کے غنا کا سوال کرنا، اپنی بیماری بیان کر کے صحت کا سوال کرنا، اپنا ضعف اپنی کمزوری بیان کر کے قوت کا سوال کرنا، اپنا یہ بیان کرنا کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم کہنا، یہ بندے کا انداز ہونا چاہیے. احادیث کریمہ میں دعائیں مانگنے کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں، بلکہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. تو قرآن پاک میں خود اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو اپنی بندگی کا حکم کرنے کے ساتھ ساتھ دعائیں مانگنے کا حکم فرمایا. وہ ایک الگ بات ہے کہ دعا کی قبولیت میں ظاہر ہونے میں تاخیر ہوتی ہے، اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہم بیان کریں گے. مزید ہم آگے چلتے ہیں، افطار کے وقت دعا کے حوالے سے گفتگو سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
فالدعاء مطلوب فی کل الاحوال، ان کان فی الصلاۃ کان فی الصیام فی کل العبادات، لا تخلو عبادۃ من عبادۃ الا ولها اذکار. ولذلك كتب الأذكار التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام هي عبارة عن ماذا؟ إما تسبيح أو دعاء، إما تسبيح أو دعاء، إما تسبيح أو دعاء. سنتكلم عن جزئية التسبيح والدعاء آخر شيء إذا كان تسنى لنا الوقت، وما الأفضل، هل هو التسبيح أفضل أم الدعاء أفضل. لكن الآن نتكلم عن الدعاء. ذكرت الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بما أن العبد دائما في افتقار إلى الله فيسأل هل يا ترى ربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن سأله رجل فجاء الجواب من الله سبحانه وتعالى عن هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قربه منا كيف ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعلم ما في نفسك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم أعلم بحالك منك. طيب، التجاؤك إليه مطلوب كما قلنا. الآية الأخرى التي ذكرتها فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، الاستجابة أنا أعود إلى الأولى هذه التي ذكرتها أنا أولا وإذا سألك عبادي عني، أعود إلى الآية الأولى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قربه قلنا يفسره قول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى ماذا قلنا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لكن شرط الإجابة أو قرن الإجابة فليستجيبوا لي، إذا تريدون أن أستجيب لكم دعاؤكم فاستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. استجابتنا لأمر الله سبحانه وتعالى وإيماننا به سبحانه وتعالى شرط من شروط إجابة الدعاء لنا. طيب الآن الآية الأخرى التي ذكرتها قول الله سبحانه وتعالى أدعوني أستجب لكم، أدعوني أستجب لكم، فيها قطع شرط جواب. كيف أستجيب؟ تتمة الآية ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يستكبرون عن عبادتي، يقول العلماء كما قلنا إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين. الذي يتكبر على الله سبحانه وتعالى كأن يقول والعياذ بالله أنا لست بحاجة لأن أدعو الله جل في علاه، هذا يصل به حد كلامه هذا إلى الكفر، ووعد بجهنم، وكفره هذا إذا ظل معتقدا به كفر وخلد في جهنم والعياذ بالله، ونسأل الله العافية، والله تعالى أعلم إذا ختم له بذلك، والله أعلم. فلذلك الدعاء له أهمية كبيرة كبيرة جدا، ولذلك قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام مخ العبادة. هل تكون جسد بدون مخ؟ يكون مجنون رجل بدون مخ، ماذا يكون؟ يكون مجنونا. فكذلك العبادة إذا لم تكن مع مخها مع جوهرها مع ما يبنيها ألا وهو المخ أو عقلها قوامها كانت جسدا فارغا. هذا بالنسبة للدعاء الثاني. الحبيب عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا في كل الأحوال الالتجاء إليه منذ الصباح وحتى النوم، أذكار الصباح والمساء. وقلنا أن الأذكار لا تخلو من أمرين، إما أن تكون تسبيح أو الدعاء، دائما أنت مع الله، إما تسبحه أو تدعوه. هل أتكلم الآن عن التسبيح والدعاء أم تريد أن تترجم؟
نعم إن شاء الله أردت أن
تفضل
أبين. تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، دعا کی اہمیت کا بیان جاری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو دعا کرنے کا نہ صرف ارشاد فرمایا بلکہ ارشاد ہوا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے. جو لوگ میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں، چونکہ پیچھے دعا کا ذکر ہے اور دعا عبادت کا مغز ہے، تو بعض علماء نے یہ فرمایا کہ یہاں اس سے مراد یہ ہے جو لوگ عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں، معنی یہ کہ جو لوگ دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں. دعا کرنے سے تکبر کیا ہے؟ کہ بندہ یہ سمجھے کہ مجھے دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو یہ کفر ہے ایسا عقیدہ رکھنا. اور اس کا صلہ بیان ہوا، اس کی جزا بیان ہوئی، سیدخلون جہنم داخرین، وان قریب وہ شخص جہنم میں داخل ہوگا. تو ہم آج جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ دعا میں سستی ہے، یہ اس باب سے نہیں ہے، بلکہ عموماً سستی جو ہے وہ رکاوٹ ہے دعا مانگنے میں، خصوصاً افطار کے وقت. اب جب دستر بھی سجائے، انواع و اقسام کے کھانے بھی لگے ہیں، سارے دن کی بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، اور روزے بھی لمبے ہیں، تو اب ایسے میں افطار کے وقت دعا مانگنے کا یوں جی نہیں چاہتا. یہاں وہ معاذ اللہ یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ دعا سے تکبر ہے یا اپنے لیے دعا کی حاجت تصور نہیں کرتے، نہیں. اگر ایسا ہوتا تو لوگ کہتے نہیں پھرتے کہ حضور میرے لیے دعا کیجئے گا، عالموں کی بارگاہوں میں، بزرگوں کے ہاں، اللہ کے ولیوں کے ہاں کہ میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، تو یوں لوگ کہتے ہیں. تو الحمدللہ عام طور پر یہ کانسیپٹ تو ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اگر کوئی دعا اس لیے نہیں کرتا کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے دعا کی حاجت نہیں ہے، تو وہ اس کا صلہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان ہو گیا. ہماری کیا غفلت ہے کہ ہم وقت افطار سستی کی وجہ سے یا ہمارا دل کسی اور طرف چونکہ لگا ہوا ہے اس لیے دعا نہیں مانگتے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام افطار کے بعد دعا مانگا کرتے تھے، تو آپ بھی عادت بنائیے افطار کرتے ہی دعا مانگنے کی. ایک تو افطار سے پہلے جو مناجات کا وقت ہے، رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا وقت، وہ بھی بہت اہم ہے. اس کے علاوہ جو افطار کرنے کے فوراً بعد، یعنی سمجھے کہ آپ نے پانی کا ایک گھونٹ پی لیا، افطار کر لیا، یہ جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ.
یقول العلماء الاستجابۃ لها مظاہر، ليست الاستجابۃ فی مظہر واحد، انما الاستجابۃ لها مظاهر. كيف؟ أنت عليك الدعاء وعليه الاستجابة، لكن كيف تكون الاستجابة؟ قال العلماء: إما أن يستجيب لك مباشرة، أو يؤخرها إلى وقت أنسب، ليس الآن إنما وقت يكون أنسب لك دون أن تعلم، أو لا يستجيبها لك في الدنيا ويستجيبها لك في الآخرة. لأنه لو استجاب لك في الدنيا لأضرتك وأتعبتك وكانت عليك وباء بدل أن تكون نعمة، فيستجيبها لك في الآخرة. أو أن لا يستجيبها لك لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولكن يبدلك بدلا منها أجرا وحسنات. أربع حالات. أما أن يستجيب مباشرة هذا حسب الحال. ثانيا أن يؤخرها إلى وقت أنسب، أنت في وقت هذا تريد، أنت في هذه الساعة تريد أن تعمل شيئا، تتزوج مثلا، ولكنك الآن لست مستعد وأنت تظن أنك مستعد مثلا، فلا يستجيب لك الآن، يؤخرها إلى وقت أنسب أنت لا تعلمه. ثالثا لا يستجيب لك في الدنيا، كأن لو أنك فقير وطلبت المال، سألت الله تعالى أن يجعلك من الأغنياء، ولكن هذا الغنى لو أنه جاءك ستفتن، ستفتن بالمال وستترك الدين، وممكن أن تطغى وتكفر والعياذ بالله، كما حصل نعم مع قارون.
صحيح.
فيستجيب لك في الآخرة.
نعم، كما قال الله تبارك وتعالى:
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم.
نعم.
سأتي إلى هذه الآية. الأمر الأخير أنه لا يستجيب هذا الدعاء، أنت تقوله هو فيه شر، كأن مثلا نفس الزواج، تريد هذه الفتاة لكن هذه الفتاة لم تسعدك، ستضرك، فلا يستجيب الله لك الدعاء هذا، لكن يعطيك بدل هذا الدعاء أجرا وحسنات، فلا يضيع عنده شيء. هي استجابة لكن على ما يريد الله سبحانه وتعالى وعلى كيفية هي الأنسب لك.
سمعت أيضا من العلماء، يعني في بعض الأوقات الإنسان يدعو لشيء الله تعالى لا يعطي نفس الشيء، ولكن في تقديره من الحوادث من شيء خطير له، فبسبب هذه الدعاء الله تعالى
نعم قد يرفع عنه البلاء.
نعم قد يرفع عنه البلاء. صح.
هو الدعاء يرد القضاء، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام:
إن الدعاء يرد القضاء بعدما أبرمه.
هذا في وجه، يعني يرد القضاء. إذن هذه أربع حالات لاستجابة الدعاء، لكن علينا أن نتعلم الأدب مع الله سبحانه وتعالى في الدعاء، لأن الله قال: ادعوني أستجب. إذن صادق الله سبحانه وتعالى، من يقول؟ أصدق الصادقين سبحانه، هل في كلامه شك؟ لا، حاشاه سبحانه. هذا اليقين إذا لم يكن عندنا لن يكون هناك استجابة.
پیارے و محترم اسلامی بھائیوں و مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان تم مجھ سے مانگو میں ضرور پورا کروں گا، یہ بھول جائیں یہ کہ دعا مانگنے کے بعد دعا قبول نہیں ہوگی، یقیناً دعا قبول ہوگی، کیونکہ رب کریم عزوجل نے فرمایا. وہ الگ بات ہے کہ دعا کی قبولیت کے انداز مختلف ہیں، ایک تو یہ کہ جو ہم نے مانگا وہی دے دیا جائے اور فوراً دے دیا جائے، یہ بھی دعا قبول ہونا ہے اور یہی دعا قبول ہونا ہم سمجھتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہم نے مانگا ہے ابھی کے لیے، مگر اس وقت ہمارے لیے وہ بہتر نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کچھ وقت کے بعد، چند مہینوں کے بعد، چند سالوں کے بعد وہ چیز عطا فرمائے، وہ اس وقت بہتر ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم مانگ کچھ رہے ہیں اور ہمیں دیا کچھ جاتا ہے، اس لیے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں وہ نہیں دیا گیا، لیکن ہماری تقدیر میں کوئی حادثہ لکھا ہے، کوئی بلا لکھی ہے، کوئی پریشانی لکھی ہے، تو اس دعا کی برکت سے وہ پریشانی، وہ بلا، وہ مصیبت جو ہے وہ دور کر دی جاتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. کوئی ہمارے نصیب میں کوئی بہت بڑی بیماری لکھی ہے، ہم نے دعا مانگی کسی اور چیز کے لیے، رزق کے لیے دعا مانگی، لیکن وہ فوری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن اس کے بدلے میں وہ آنے والی بیماری جو ہے وہ ٹل گئی. یہ کچھ بھی نہیں ہوا تو یاد رکھیے کہ پیارے و محترم اسلامی بھائیو، جس دعا کی قبولیت دنیا میں نہیں ہوتی تو وہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے، وہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے. قیامت کے دن جب بندے کو لایا جائے گا اور اس کا نامہ اعمال اسے دکھایا جائے گا، جب وہ اپنا نامہ اعمال دیکھے گا اور دیکھے گا کہ اتنی نیکیاں، وہ کہے گا: یا اللہ، یا رب، میں نے یہ نیکیاں تو نہیں کی. بتایا جائے گا کہ یہ ان دعاؤں کا صلہ ہے، ان دعاؤں کا اجر ہے کہ تم نے دنیا میں جو دعائیں مانگی تھیں اور دنیا میں قبول نہیں ہوئی، وہ آخرت کے لیے نیکیاں بنا کر ذخیرہ کر دی گئیں، اس وقت وہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، آخرت میں نیکیوں کا ذخیرہ بنا کر جمع کر دی گئی ہوتی. تو یہ ہے فضیلت دعا کی، کہ دعا کی قبولیت یقینی اور یقینی ہے، دنیا میں ہو، کچھ وقت کے بعد ہو یا آخرت میں ہو. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے مانگتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے.
هذا من وجه، من وجه آخر سئل ابراہیم بن الادہم رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، قيل له ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا، ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا، ماذا أجاب؟ قال رحمه الله لأنكم عرفتم الله فلم تطيعوه، ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ هذا الآن في حالة لم يستجب الله سبحانه وتعالى، إذا لم تتحقق فيك شروط الإجابة، أنك لم تطع الله سبحانه وتعالى والرسول. ثم قال وعرفتم الرسول فلم تتبعوا سنته، ألم يقل سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم قال وعرفتم القرآن فلم تعملوا به، ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال وأكلتم نعمة الله فلم تؤدوا شكرها، ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، لا يشكرون نعمة الله. وعرفتم الجنة فلم تطلبوها، ألم يقل سبحانه وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وعرفتم النار فلم تهربوا منها، ألم يقل سبحانه وتعالى والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه، ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وعرفتم الموت، وعرفتم الموت فلم تستعدوا له، ألم يقل سبحانه وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ودفنتم الأموات ولم تعتبروا، أما قال سبحانه فاعتبروا يا أولي الأبصار. وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس، وقال الله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. كل هذه الآيات التي تدلنا على العمل، تدلنا على صدق الاعتقاد، إذا خالفناها قد حرمنا أنفسنا الاستجابة من أنفسنا، والله تعالى أعلم.
الله الله. پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعاؤں کی قبولیت کا بیان سن کر ہم اپنے آپ کو حقدار سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے دعا مانگی تو دعا قبول ہی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ضرور ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں دعا قبول کروں گا، لیکن کیا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا کیے ہیں؟ ہم نے ایمان والا ہونے اور مسلمان ہونے کا ثبوت اپنے عمل کے ذریعے دیا؟ رب کریم عز و جل فرماتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، میری اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. کہاں اللہ رب العزت کی اطاعت ہے؟ ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ ہمارے روزوں کی پوزیشن کیا ہے؟ ہماری عبادتوں کے احوال کیا ہیں؟ آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں. اس کے باوجود دعا میں جلد بازی کرنا، شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی کتاب میں اس بات کو، اس عنوان کو لیتے ہیں کہ ہم دعا مانگنے کے بعد اس کی قبولیت اگر ظاہر نہ ہو تو ہم برجستہ یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور انہیں سے اگر سوال کیا جائے کہ فجر کی نماز آج پڑھی تھی یا آپ نماز پڑھتے ہیں، تو ہنستے ہوئے جواب ملے گا نہیں نہیں نہیں. تو نماز ہم نہیں پڑھیں، نماز میں سستی ہم کریں، فجر میں ہماری آنکھ نہ کھلے اور ہم دعا قبول نہ ہونے پر یہ جملہ کہیں کہ ایسی کون سی خطا ہو گئی، کیسا کون سا گناہ ہو گیا، تو نماز چھوڑنا کوئی گناہ ہی نہیں گویا کہ. تو پیارے اسلامی بھائیوں، پہلے ہم اپنے آپ کو تو دیکھیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی تو کریں. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام رب کریم عز و جل کا کیا فرمان ہمیں سنا رہے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ رب العزت تم سے محبت فرمائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم کتنی اطاعت کرتے ہیں، سنتوں کی اتباع ہمارے اندر کتنی ہے، ان تمام چیزوں سے ہم عاری ہیں، ان تمام چیزوں سے ہم دور ہیں، اور اس کے بعد ہم دعاؤں کے قبول ہونے کا ایسا انتظار کریں، انتظار یقیناً کرنا ہے، دعا قبول یقیناً ہوتی ہے، لیکن ہماری طرف سے جلد بازی، یاد رکھیے جلد بازی کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعائیں کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے. بس دعا یوں کرتے رہیں کہ سمجھو یہ اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے اور ہم اسے عبادت سمجھ کے کرتے رہیں. ایک تو یہ کہ مانگنا اس لیے کہ فوراً مل جائے، نہیں، اس کے اندر بندگی کا اظہار ہے، اس کے اندر محتاجی کا اظہار ہے، اس کے اندر فقیری کا اظہار ہے، اس کے اندر رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں عبدیت کا اظہار ہے. اس لیے دعا مانگیں، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی، دنیا میں بھی اس کے اجر ملے گا اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ولذلك سن الحبيب صلى الله عليه وسلم لنا الدعاء أثناء الإفطار، لأنه أخبرنا صلى الله عليه وسلم للمؤمن فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، وهذه الفرحة عند فطره من بينها أن الدعاء في ذلك الوقت مستجاب عند الإفطار. ولذلك سن الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يدعو الصائم حين فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هناك زيادة يعني ثبت الأجر إن شاء الله تعالى. فهذا ورد عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا لأجل الدعاء في هذا الوقت المخصوص، وإلا كما قلنا فإن الدعاء عام في كل الأوقات.
پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، کم از کم یہ دعا جو حدیث پاک میں بیان ہوئی، اللہم انی لک صمت، کچھ حدیث میں یوں الفاظ آئے: وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ. یہ دعا کہ یا اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تجھ ہی پر ایمان لایا، تجھ ہی پر بھروسہ کیا، اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. افطار کرنے کے فوراً بعد کم از کم یہ دعا، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دعائیں ہیں، دعائیں معصورہ جسے کہتے ہیں، احادیث میں جو دعائیں آئی ہیں ان میں سے: اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم اجرنی من النار، یہ دعائیں جو دعائیں معصورہ ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنے کا بھی معمول بنائے. اللہ رب العزت ہمیں اسی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. انا اردت ان اقول لك ان انت تدعو في هذه الحلقه في لانه الان سينتهي الوقت للحلقه، فانت تدعو وانا اقول امين ان شاء الله.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم ارزقنا اتباع حبيبك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا اتباع سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا الثبات على سنة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، ظاهرا وباطنا، حسا ومعنا، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم نحن المقصرون المذنبون وأنت الجواد الكريم، نسألك يا ربنا أن تطهرنا من الذنوب وتستر لنا العيوب وتطهر لنا القلوب، إنك أنت علام الغيوب. يا ربنا تقبل منا، يا ربنا اغفر لنا، يا ربنا ارحمنا، يا ربنا تب علينا، يا ربنا سدد خطانا واهدنا، واجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المؤمنين، واجعلنا من أوليائك المقربين برحمة منك يا أرحم الراحمين. إلهنا سدد عملنا في دعوة إسلامي يا رب العالمين، اللهم سدد خطانا في مركز الدعوة الإسلامية على الدعوة في سبيلك يا رب العالمين، وأصلاح أنفسنا وجميع أناس العالم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں افطار کا وقت ہو یا سحر کا وقت ہو، نمازوں کے بعد کے اوقات ہوں یا رات کی گھڑیاں ہوں، اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے، سروں کو جھکا کر، اشک باری کرتے ہوئے اس سے مانگنا ہمارا مقدر فرمائے. آمین. بجاہ النبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
فیضان رمضان ہے.